आज हम यहां आसिम जहीर की के निकाह और शादी के सिलसिले में जमा हुए हैं। हो सकता है अल्लाह ताला किसी के दिल में कोई बात डाल दे, इसलिए मैंने इनसे हामी भर ली। हकीकत यही है कि हमारे यहां शादी ब्याह गम खुशी कि जो तरीके राइज हो चुके हैं गैर इस्लामी हैं, रसूमात ज्यादा हैं और इस्लामी तरीके उसमें कम हैं। यही वजह है कि उसके जो अनवार और बरकात हैं और सवारात हैं वो हमें हासिल नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे शेख हैं, हमारे मुर्शिद हैं, हमारे पैगंबर हैं, हमारे आका हैं, कहलाते तो हम सब मुसलमान हैं और एक तरह से गुलामी का तो हमने अपने गले में डाला हुआ है, लेकिन ये सिर्फ जबानी जमा खर्च तक बात है। जहां तक अमल का ताल्लुक आता है तो फिर हम दूसरों की तकलीफ करते हैं, गैरों के तरीकों पर चलते हैं और अपने नबी के तरीके को भूल जाते हैं। इसे कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा गम, हमारी खुशी, हमारी राहत, हमारी मुसीबत, उसमें वो सारे तरीके वो इख्तियार करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौकों पर इख्तियार किए। क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं है कि आज 1400 साल के बाद शादियां शुरू हो गई हों और आपके जमाने में लोगों की शादी ना होती हो, या इस जमाने में लोगों ने मरना शुरू किया है इससे पहले लोग मरते ना हों। भाई, शादियां उस जमाने में भी होती थी, लोग मरते भी थे, गम भी आते थे, खुशियां भी आती थी, सारी चीजें थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर क्या किया, हमें वही कुछ करना चाहिए। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि एक जहन हमारा बना हुआ नहीं होता पहले से। ऐन मौके पर जब हम कोई बात सुनते हैं या उनसे कही जाती है तो जहन उसको कबूल नहीं करता, इसलिए हम आदी हो चुके हैं एक खास तौर तरीके के। उससे हटकर हम कुछ करना चाहते हैं तो बाद औकात हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो नहीं करने देते। बाद औकात खवातीन आड़े आ जाती हैं, बाद औकात खुद अपने माँ बाप आड़े आ जाते हैं, बाद औकात रिश्तेदार अहबाब दोस्त आड़े आ जाते हैं। तो मुख्तलिफ लोग ऐसी चीजों की मुखालफत करते हैं इसलिए कि इससे पहले वो जानते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें आज नहीं मालूम हो वो मौजूद ना हो। एक जनाजे में मैंने शिरकत की और वहां जब गए तो मुझे, मैं आमतौर पर पीछे ही रहता हूं, लेकिन मुझे कहा कि आप मुझे बता दें। जब मैंने उन्होंने सुनना तरीका बताया तो आप हैरान होंगे कि उनमें से एक साहब चीफ होते कि हमने तो आज तक कभी ये सुना नहीं। मैंने कहा भाई देखो, अव्वल तो मुझे आने का कोई शौक नहीं था, आगे आपने खुद मुझे आगे किया, अब जब मैंने बता दिया तो आप कहते हैं कि हमने सुना नहीं, हमने देखा नहीं। तो किसी चीज का न देखना या न सुनना ये इस बात की दलील नहीं होती कि ये तरीका मौजूद नहीं है। और फिर एक हदीस में आप इरशाद फरमाए, मैं हासिल और खुलासा उसका बयान कर देता हूं कि एक जमाना आएगा लोग सुन्नतों से दूर हो जाएंगे, बिदात के करीब हो जाएंगे। उन्हें जब कोई सुन्नत बताई जाएगी तो कहेंगे कि अच्छा ये तो हमने कभी नहीं सुनी। और जो रसूमात हैं वो ऐसी आम होंगी कि हर आदमी कहेंगे ये तो हम देखते चले आ रहे हैं अपने बाप दादा के दौर से, हमने अपने बाप को भी ऐसे करते देखा, दादा को भी ऐसे करते देखा, हमारा पूरा खानदान ये सब कुछ करता। तो आज सुबह सुन्नतें नामानुष हो जाएंगी और जो अदियात के तौर तरीके हैं वो हमें अच्छी तरीके से असर होंगे। मेरे अजीज हो, मेरी माँ और बहनों बेटी हो, बात यह है कि हमें यह देखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौकों पर क्या फरमाया करते थे, क्या करते थे। अब जवाब की हद तक जिस हद तक हम उसमें कमी इजाफा कर सकते हैं उसमें तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन जो चीज नाजायज हो उससे बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। इसलिए हमें उस्वाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जायजा लेना चाहिए कि आपने क्या किया। आखिर आपकी भी तो चार बेटियां थी, आपने उनकी शादियां की और आपने खुद निकाह भी पढ़ाए लोगों के, आपके जमाने में शादी हुई, आपने शिरकत भी फरमाई, तो आपने क्या तरीका इख्तियार किया। उस तरीके को हम अपने लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्वाए हसना समझते हुए इख्तियार करें। अब देखिए सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी लाडली साहबजादी, खातून जन्नत, मामूली औरत तो नहीं थी, تو جنت کی عورتوں کی سردار تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور ایسی صاحبزادی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے حضرت فاطمہ اٹھ کر آپ کا استقبال کرتی ہیں، آپ کا ماتھا چومتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ان کے استقبال کے لیے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے، اور ایسی خاتون کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے تھے تو یقیناً ان کو اس کا احساس تھا کہ والد ماجد رخصت ہو رہے ہیں، تو خاص طور پر جب آپ نے انہیں اپنے قریب بلا کر یہ بات بتائی کہ میرا وقت آخر ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر آپ نے کان میں دوبارہ کوئی بات کہی تو ہنسنے لگی، اور بعد میں پھر پوچھا خواتین نے کہ آپ نے کیا بات کہی تھی، تو فرمایا کہ یہ ایک راز ہے جو میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتی. حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے ہی بتا دو، کہا کہ آپ کو ہی نہیں بتاؤں، لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کہا تھا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے، اب میں روانہ ہونا ہوں، جس پر مجھے رونا آیا اور روئی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، اس پر مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسی. تو بات یہ ہے کہ ایسی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی عمر 15.5 سال کی ہوتی ہے، اس وقت بہت سے پیغامات ان کے لیے آئے، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، خاندان نبوت سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا، کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن آپ نے معذرت فرما لی کہ تمہاری عمر زیادہ ہے. حضرت عمر فاروق نے بھیجا، آپ نے ان سے بھی معذرت فرما لی. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت 21 سال کے تھے، انہوں نے خود حاضر خدمت ہو کر درخواست کی کہ مجھے اپنا بیٹا بنا لیجیے، حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا. حضرت جبریل امین نازل ہو گئے اور فرمایا کہ نبی ان کا رشتہ قبول کر لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ قبول کر لیا اور فرمایا کہ بھائی ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ اور فلاں فلاں کو بلا لو، اور بلا کر نکاح پڑھا دیا. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت حضرت علی اس وقت موجود نہیں تھے، اور آپ نے غالباً یہ فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی علی کے نکاح میں دی، اگر علی قبول کر لے. جب حضرت علی آئے تو انہوں نے فرمایا میں نے قبول کیا. تو اس طرح سے حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیوی بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوارے ایک تھالی میں رکھ کر بھیج دیے تاکہ لوگوں میں تقسیم کر دیں. تو یہ مختصر طریقہ نکاح کا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لیے استعمال کیا، اور اس کے بعد حضرت ام ایمن سے کہا کہ جا کر علی کے گھر انہیں پہنچا دیں. نہ کوئی برات آئی، نہ کوئی بہت بڑا دھوم دھڑکا ہوا، نہ ڈھول بجے. حضرت ام ایمن حضرت فاطمہ کو لے کر حضرت علی کے گھر چلی گئی، وہیں پہ رخصتی ہو گئی، کوئی دعوت نہیں ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کو حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی کو بلایا اور ان سے کہا کہ پانی لے کر آؤ. تو ہمارے یہاں کی نئی نویلی دلہن نہیں تھی کہ قدم جو ہے اس کے سو سو من کے ہو جاتے ہیں، اٹھی چلتی نہیں. آج کل تو پھر بھی کچھ ایسا زمانہ آ گیا کہ چل پڑتی ہیں، ورنہ پہلے تو ماموں اور وہ جو بھی ہوتے تھے کاندھوں پر لاد کے لے جایا کرتے تھے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ پانی لے کر آؤ. حضرت فاطمہ خود اٹھی، جا کر ایک کٹورے میں پانی لے کر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لواب ذہن ڈالا اور اس کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر تمدی کیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کو پی لیں. حضرت فاطمہ نے اس کو پیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر، ان کے سینے پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا، اور پھر ان سے کہا کہ اب تم گھوم جاؤ تاکہ تمہارے پیچھے بھی میں دم پانی کا چھینکا دے. تو حضرت سر پر اور پشت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی چھینکے دیے، اور اس کے بعد علی کو بلایا اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ پانی پی لو. ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا. البتہ حضرت علی کو آپ نے آگے سے یعنی سر اور سامنے سینے پر دم کیا اور پیچھے پشت کی طرف آپ نے پانی نہیں چھڑکا. تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک سارے اولاد عطا فرمائے اور خوش رہو. مطلب یہ آپ دعائیں دے کے اپنے گھر واپس تشریف لے آئے. اس طرح سے گویا رخصتی کی تکمیل ہو گئی. اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر طریقے پر ولیمہ دوسرے دن کیا اور اس میں بھی بہت ہی مختصر سے یعنی چند روٹیاں جو ہے وہ تھیں جو کی جو کے آٹے کی کچھ مکوف اور کچھ تھوڑا بہت. تو چند قریب کے ادھر ادھر کے لوگ تھے وہ آئے شریک ہوئے ولیمے کے نام پر ایک دعوت ہوئی مختصر سی اور سب رخصت ہو گئے. تو بہرحال یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. ایک تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی اور ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنی بیٹی فاطمہ کو جو کچھ دیا وہ انتہائی مختصر سا سامان تھا. اور وہ جہازہ یا جہاز جہیز کا جو لفظ آتا ہے اس کا مطلب وہ نہیں جو آج ہم سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پالا تھا. حضرت ابو طالب جناب ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور حضرت علی آپ کے چچزاد بھائی تھے. حضرت ابو طالب کی اولاد بہت تھی کثیر العیال تھے قلیل المال کثیر العیال بچے بہت مال بہت کم. تو اس لیے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا عباس سے کہا کہ ایک بچہ آپ گود لے لیں ایک بچہ میں لے لیتا ہوں یعنی میں میرے پاس وہ پرورش پائے گا تمہارے پاس اس طرح چچا کا بوجھ کم ہوگا. تو آپ نے بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس پالا تھا اور خود انہوں نے پرورش فرمائی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں کو سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی. اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جو ہے آپ پرورش پا رہے تھے. غلاموں میں حضرت جی زید رضی اللہ تعالیٰ اور مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے. تو حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے. تو چونکہ حضرت علی کا اپنا کوئی گھر در تھا ہی نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی تو لازم بات ہے کچھ ضرورت کی چیزیں تو ہونی چاہیے. اب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں گزارا کر رہے تھے. اب یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پلنگ دیا چار گدے دیے دو رضائی دی اور ایک چکی دی اسی طریقے سے ایک تکیا ایک جو ہے اس طرح سے چند سات چیزیں تھیں جو ضرورت کا سامان تھا گھر ہستی کے لیے ضروری تھا وہ آپ نے ان کو جہیز میں دیا تیار کیا. جہازہ کا لفظ جو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا تو کچھ چیزیں تیار کر کے دیں. تو لازمی بات ہے وہ اسی لیے تھی کہ حضرت علی کا اپنا تو کوئی گھر تھا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کے لیے سب چیزیں تیار کر کے حضرت فاطمہ کو دیں. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 400 درہم جو ہے وہ مہر تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور اس کا تقریباً 131 تولہ چاندی 3 ماشا یعنی مزید 131 تولہ 3 ماشا چاندی یہ مہر کی رقم تھی. تو یہ مہر آپ نے متعین کیا. اور اسی طریقے سے بعض اور روایتوں میں ہیں کہ دوسری بیٹیوں کا مہر بھی اور اسی طرح آپ کی دیگر بیویوں کا مہر بھی تقریباً یہی تھا یعنی 400 سے 500 درہم بعد میں کا 500 درہم بعد میں کا 400 درہم بہرحال یہ مہر کی رقم تھی. تو اس طرح سے جو اصل کام کرنے کا ہے وہ یہ مہر کی رقم تھی. اس طرح سے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہو گیا. تو یہ ساری سادگی کے ساتھ اس میں دیکھیے حضرت علی نے خود درخواست کی رشتے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں برادری کو نہیں بلایا کہ آ جاؤ سب بتاؤ بھائی کیا کریں بلکہ آپ نے قبول فرما لیا اس کو اور فوراً جو ہے وہ نکاح بھی ہو گیا. بلایا قبول کرنے کے بعد اچھا بھی فلاں فلاں کو بلا لو اور نکاح پڑھا دیا. تو شریعت تو بہت ہی سادہ ہے آسانی ہے ہمارے یہاں ہم نے اس کو مشکل کر لیا. کسی کے پاس اگر لاکھوں روپے نہ ہو 40-40 سال کا مرد ہو جاتا ہے 32-32 اور 35-35 سال کی بچیوں کی عمریں ہو جاتی ہیں اور شادی نہیں ہو پاتی. وجہ اس کی یہی کہ جب تک پیسے ہوں گے نہیں اچھا اس کے لیے ہمارے پاس شادی کے لیے بنگلہ بھی ہونا چاہیے کار بھی ہونا چاہیے. اسٹیٹس کے نام پر ہم نے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا کہ صاحب جب تک فلاں کے مقابلے کام نہیں ہوں گے شادی نہیں کریں گے. یعنی بچے کی پیر سے یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں گا تب میں شادی کروں. تو یہ سوچ ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہے. ہر طرح کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نصیب سے دیتے ہیں, محنت کرنے سے منع تھوڑی کیا ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو جیسے مرضی رہو, کوئی منع ممانعت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نصیب سے دیتے, بعض اوقات شادیاں ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ بعد میں اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ شادی پہلے نہیں ہوتا. تو اپنی قسمت کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ آنے والی اپنی قسمت لے کر آتی ہے. اس لیے اس چکر میں رہنا کہ بھائی شادیاں ہی نہ کرنا. اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ سارا کا سارا. اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, یعنی شادیاں کر دو جب وقت ہو جائے, اگر وہ فقراء ہوں گے فقیر ہوں گے اللہ غنی کر دے گا. اللہ کے وعدے پر ہمیں اعتبار نہیں, جب تک خود نہیں کمائیں گے اس وقت تک کچھ نہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ. ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ دیکھتے تھے کہ اس کا باپ کیسا ہے, خاندان کیسا ہے, بس ان کو دیکھ کر. لڑکے کو یہ نہیں دیکھتے تھے کیا کماتا کیا نہیں کماتا, یہ دیکھتے تھے کہ اس کا باپ, اس کی باپ کی زبان کو دیکھتے تھے, ان کا گھر دیکھتے تھے کہ بھائی اچھے لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, نکاح ہو گئے, شادی ہو گئی. اور لڑکا بعد میں پھر اپنا کھاتا کماتا رہتا تھا. تو لیکن اب یہ ہے کہ ماں باپ کو تو خیر بہت ہی کم پوچھتے ہیں, تو یہ دیکھتے ہیں لڑکا خود کیا کرتا. دور دور کی بات ہے. لیکن یہ طریقے بہرحال اغیار کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اب آپ اس سادگی کا اندازہ اس سے لگائیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہیں, ان کا نکاح ہوتا ہے, شادی ہوئی, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا. جب کچھ دن کے بعد ملاقات ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑے جو ہے نا اس پر رنگ لگا ہوا ہے. اس زمانے میں خوشبو کا استعمال ہوتا تھا, یعنی عطر کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی. تو انہوں نے اپنے کپڑوں پر اس کو لگایا ہوگا تو اس کا رنگ جو ہے موجود تھا. آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن یہ رنگ کیسا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی. ہمارے جیسا بہت اگر اچھا چھپے چھپے کر لیے, میں بلایا بھی نہیں, بتایا بھی نہیں. سو طرح کے شکوے ہوتے کہ اب ہم بھی تمہیں بلائیں گے اپنی شادی میں, اس طرح کی بات. آپ نے فوراً فرمایا بارک اللہ لکا وبارک علیک وجمع بینکما بخیر, اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت عطا فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ جمع رکھے. تو یہ سادگی ہے کہ بھائی شادی ہو جائے, ضروری نہیں ہے کہ پشاور کے میں آپ کو رشتے دار ہے تو اگر وہ نہیں آئے گا تو شادی نہیں ہوگی, لاہور میں اگر کوئی رہتا وہ نہیں آئے گا تو شادی نہیں ہوگی, امریکہ سے بھائی صاحب نہیں آئیں گے تو شادی نہیں ہوگی, اور جو افریقہ میں بہن رہتی ہے وہ نہیں آئی تو شادی نہیں ہوگی. ارے بھائی, بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ اس قابل کرتے ہیں شادی تو کر دینی چاہیے. اور اس میں بھی یہ ہے, شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسانی جسم تقاضا کرے تاکہ گناہ نہ پڑے. آج ہمارے یہاں گناہ کرنا آسان, نکاح کرنا مشکل. شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح کرو آسانی کے ساتھ, اور جتنی اس کے اندر مصیبتیں کم ہوں گی اتنی برکت والا ہوگا. تو اس لیے نکاح وہی بہتر ہے سب سے جس میں سادگی ہے زیادہ, عافیت کے ساتھ, آرام کے ساتھ وہ نکاح ہو جائے, اس میں مشقتیں کم ہوں. بس جو لوگ موجود ہیں ان کو بلا لیا جائے, قرب و جواد کے اطلاع کر دیں, آسانی سے کوئی آ جاتا ہے تو شریک ہو جائے, نہ آئے تو ٹھیک ہے آپ اپنا کام کر, اللہ تعالیٰ توفیق دے پھر کسی موقع میں ملاقات ہو جائے. تو اس لیے سہولت کو اختیار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے عظیمت والے تھے, اس کے باوجود جب کوئی دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی تھی, ایک آسان ہوتی تھی ایک تھوڑی مشکل, تو آپ آسانی کو پسند فرماتے تھے. اس لیے نہیں کہ آپ مشکل کام کر نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ تاکہ آجزی اس سے پتا چلے کہ ہم اپنے آپ کو بہادر ثابت نہیں کرتا کہ صاحب ہم تو ہمیشہ مشکلات کا مقابلہ کرتے, بلکہ کہ اللہ ہم عاجز ہیں, آسانی کو پسند فرماتے تھے. ہم اپنے آپ کو خامخواہ مشکل میں کیوں ڈالیں؟ جو آسان ذریعہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. ورنہ لوگوں کا جہاں تک معاملہ ہے لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. آپ کچھ بھی کر لیں لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اس پر کہ ایک چودھری صاحب تھے گاؤں کے, انہوں نے اپنے بیٹے کی جب شادی کی تو قرب و جوار کے جتنے گاؤں والے تھے ان سب کو برادریوں سمیت بلا لیا اور شادی سے ایک ایک مہینہ پہلے بلایا, اور صبح شام ان کے جناب خوب دعوتیں کھلائی پلائی خوب ان کی ہوئی. اور ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ اپنے اپنے گاؤں جائیں گے دیہاتوں میں جائیں گے چرچا ہوگا کہ صاحب چودھری صاحب نے کیا جی ایسی تو دعوت ہم نے کبھی کھائی نہیں, ایسی شادی ہم نے دیکھی نہیں, مہینوں ہم نے کھانا کھایا ان کے پاس جا کے. مقصد یہ تھا. بہرحال شادی ہو گئی, غالباً بیٹی کی شادی تھی, تو شادی میں انہوں نے سب کو بلایا, لوگ بہت آئے کھایا پیا, اور جب رخصت ہوئے تو رخصت ہوتے وقت ان کو کچھ درہم بھی دیے، دینار دیے، کچھ اشرفیاں دی، سب کو ایک ایک دو دو اشرفی سونے کی بھی، یقیناً ایسا کون کرتا ہے؟ لیکن حل کر دیا. اس کے بعد بارات کو جناب بہت کچھ لے دے کے جوڑے اور سب کچھ دے کے رخصت کیا. اب بارات چلتی، اس زمانے میں کارے والے دھوتی نہیں تھی بےچارے، بیل گاڑے پہ آتے تھے، وہ کیسا آتا تھا، وہ کس طریقے سے، تو اپنے جو اس وقت کی ضرورت کی سامان کی سواریاں تھیں اس پر سامان وامان رکھا اور چل پڑے. اب اتفاق سے راستے میں ایسی جگہ آ گئی کچھ ذرا اونچی تھی، اور وہاں پر کچھ ایسی زمین تھی کہ جب تک اس کو مٹی نہ ہٹائی جائے گاڑیاں جا نہیں سکتی تھی اس کو. ادھر اس لڑکی کے باپ نے سوچا کہ بھائی میں نے اتنا کچھ کیا ان کے لیے، بچی کو بھی اتنا دے کر رخصت کر رہا ہوں، تو آگے جا کے ایسی جگہ چھپ کے بیٹھ گیا کہ جہاں سے لوگ گزریں گے تو میں باتیں کرتے ہوئے جائیں گے کہ بھائی خوب لڑکی کے باپ نے دیا اور کیا کچھ دیکھیے، یہ کیا وہ کیا، مطلب تعریفیں سننا چاہتا تھا اپنے، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے نا وہ کان کے راستے سے بھولتا ہے، کان کے راستے سے بات جاتی ہے تو نفس بھول جاتا ہے. چھپ کے بیٹھنے، اب اللہ کی شان ہے ایسی جگہ بیٹھا کہ جہاں وہ چڑھائی، تو لوگوں نے کہا دیکھو بھائی جہیز میں پھاوڑا بیلچا ہے کہ نہیں، پھاوڑا بیلچا کون دیتا بھائی، کم بخت دیکھو کیا دیا، پھاوڑا بیلچا تک تو دیا نہیں اور کیا دے گا. تو اس نے لعنت بھیجی کہ کم وقتوں میں نے اتنا کچھ کیا، اور پھر وہی کہا بھائی میں سسرا کا سسرا ٹھہرا کہ سسرے نے دیا کیا. تو بات یہ میرے عزیز، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، کچھ نہیں بہانا ملا تو یہ مل گیا. کتنے ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے جب آتی ہیں بچیاں بہت خوش لے کے آتی ہیں، اس کے باوجود بھی سسرال میں ان کی وہ عزت ان کی قدر نہیں ہوتی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ مزاجوں کی بات ہے. آدمی دین کو جب ترجیح دے گا، حدیث میں آتا ہے کہ نکاح اور شادی جو کی جاتی ہے وہ یا تو حسب و نسب کی وجہ سے کی جاتی ہے، حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، مال و دولت کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا دین کی وجہ سے کی جاتی ہے. یعنی چار چیزیں ہیں، لمالیہا ولی جمالیہا ولی حسبیہا ولی دینیہا، یہ تین چار چیزیں بتائیں. آپ نے فرمایا فرسٹ پہ بذات دین، تم دین کو ترجیح دو، کیونکہ مال بھی آنے جانے والا ہے، حسب نسب بھی کوئی چیز نہیں، اور جہاں تک مال ہے جو جمال ہے، جمال بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. کتنا ہی کوئی حسین ہو، ایک دن کمر جھک کے مشرے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، چار دن کی بہاریں ہوتی ہیں اس کے بعد ختم، اس کے بعد پھر جناب کمر بھی جھک گئی. اب وہ بےچارہ جا رہا ہے بڑھاپے کو، یہ کہتے ہیں بچے مذاق اڑاتے ہیں، بڑے میں کیا ڈھونڈ رہے ہو، وہ بےچارہ کیا ڈھونڈ رہا ہو، تو بڑھاپے کی وجہ سے دوہرا ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ سب چیزیں آنی جانے والی، ہاں دین یہ ہے اصل چیز. اس لیے آپ نے فرمایا کہ شادی اور نکاح جو کیا جاتا ہے، بعض لوگ حسب و نصب دیکھتے ہیں کہ صاحب بہت بڑا حسب نصب ہے، سید خاندان کے ہیں، فلاں ہیں، پیرزادے ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ صاحب مال بڑا ہے اس کے پاس، مال کی وجہ سے شادی کر رہے ہیں، تو اور بعض کروڑ پتی اپنے علاقے کا نواب کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ حسن و جمال بہت، خوبصورتی بہت. لیکن یہ تینوں چیزیں ضائع ہونے والی ہیں. دین ایسی چیز ہے کہ مرتے دم تک آپ کا قبر کا ساتھی بھی یہ دین ہوگا، اور کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی. انسان اگر دیندار ہے صحیح تو وہ اعمال اس کے ساتھ جائیں گے. تو اس لیے فرمایا فرض پہ گزارتی تھی، تم دین کو ترجیح دو. آج ہم دیکھیں کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، دین کو عام طور پر ترجیح نہیں دی جاتی. لیکن یہ معاملہ تبھی ہوگا جب دونوں جانب سے دینداری ہو، معاملہ تبھی صحیح سمجھتے ہیں. ہم ذوق لوگوں کو ڈھونڈا جائے، اپنے جیسوں کو ڈھونڈا جائے. میں نے اس بچے سے یہ بات کی، میں نے کہا تم مجھے ایک سال پہلے اگر بلاتا بیان کرتا تو اس کا کچھ فائدہ ہوتا، اب ایک دن میں سب کچھ تبدیل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ گھر کے ماحول ہونے چاہیے، گھر میں ان چیزوں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، بات چیت بھی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے ذہن بنے. سچی بات ہے ہمیں دین کی طرف سے بدگمانی تو ہوتی ہے، خوشگمانی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں ایک رخ دکھاتے دوسرا رخ دکھاتے. نتیجہ یہ کہ ہم اپنے دین سے آگاہ نہیں ہوتے. آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں وہ اپنے دین سے پورے آگاہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ملنگ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی جانتا ہے اپنے دین کو. لیکن ہمارا اچھا خاصا سمجھدار آدمی بھی دین کو نہیں سمجھے گا، باقی ہر چیز کی سمجھ میں آتی ہے. تو اس لیے میرے عزیز ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی شادی کریں گے آگے چل کے اور اپنا گھر بنائیں گے، پہلے سے ذہنی سوچ ہو کہ بھی میں ایسے لوگوں کو ترجیح دوں جو لالچی نہ ہوں. یعنی ہم نہ خود ہم لالچ کریں، نہ دوسروں کے لیے ہم یہ چاہیں کہ وہ لالچی ہوں، بلکہ اچھے سیدھے سادے مسلمان ہوں، کردار کے پختہ ہوں، سچ بولنے والے ہوں، اچھے لوگ ہوں. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ ان کا خاندان دیکھیں، ان کی کردار کو دیکھیں، قول و عمل کو دیکھیں، یہ اصل چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے والی. باقی جہاں تک مال و دولت ہے یہ آنے جانے والی چیز ہے. جب آپ نے شادی کی بہت مالدار تھے، بعد میں پتہ چلا لوگ بھی چھوڑ گئے، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا، سالوں کے اندر ہی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، اگر کوئی دینی رشتہ آئے تمہارا تو اس کو رد نہ کرو. اگر تم اس وجہ سے رد کرو گے کہ صاحب یہ دینی ہے، یعنی میری خود کانوں میں یہ بات پڑتی رہتی ہے، بعض لڑکیوں کے رشتے اس لیے نہیں ہوتے کہ صاحب ان کے گھر میں دین ہوتے، ہم اتنے دیندار نہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، ارے عزب اللہ، اور رشتہ رد کر دیتے. میں نے خود ان کو آٹھ آٹھ آنسو روتے دیکھا. ابھی حال ہی میں ہمارے ایک ساتھی، ہمارے ساتھ کچھ بیٹھنے والے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کہیں اگر کوئی رشتہ ہو تو بتائیں. میں نے ایک جگہ بتا دیا. تو وہ لوگ بھی خیر تیار تو تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اتنے دور ہم بچے کو نہیں بھیجتے، بچہ ملک سے باہر رہتا تھا، لیکن لوگ بہت اچھے تھے، وہ یعنی دیندار تھے پورے صحیح معنی میں، لیکن وہ لڑکے کے باپ نے پسند دی کہ کہنے لگے ہم بچی کو دور نہیں بھیج سکتے. خیر میرا دل اس بنا پہ ٹوٹا کہ یہ لڑکا بہت ہی اچھا تھا، لڑکی بھی اچھی تھی، اگر ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ان سے خیر پیدا کرتے. ظاہر ہے تو بس بات ان کا اللہ جانتا، اللہ کی شان ہے کہ اس کو بھی لڑکی مل گئی اور اس کے لیے بھی رشتہ آ گیا. تقریباً دو تین سال تک تو معاملات چھپے ہی رہے، مجھ تک پہنچی نہیں کوئی بات، لیکن تین سال کے بعد تقریباً پھر ان کے عزیز رشتے دار آئے. تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی جس تکلیف میں اور کرب میں زندگی گزار رہی ہے، مطلب جو یہاں پر رہے، جو چلے گئے ماشاء اللہ، وہ تو بہت خوش ہیں، اللہ نے انہیں اولادیں بھی دے دیں اور دو بچے ان کے ہیں ماشاء اللہ، خود بھی بہت خوش ہیں الحمد للہ، اپنا گھر ہے، آنا جانا بھی یہاں لگا رہتا، آتے ہیں تو چھ چھ مہینے لڑکی کو والدین کے پاس چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنے والدین کے پاس رہو، تو وہ کسر نکل جاتی ہے کہ دو سال بعد اگر آئی ہیں تو چھ مہینے رہ کے تو جا رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ جو جدائی کا غم ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. پھر یہ لوگ بھی وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے دو دو مہینے رہ کے آ جاتے ہیں. اور اللہ کی شان ہے یہاں جس کی ہوئی تھی اس وقت تو ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک کاروباری آدمی تھا، اب پتہ چلا کہ وہ بھی ختم ہو گیا، گھر بھی ختم ہو گیا، اور جو ظلم شروع دن سے اٹھا رہا ہے اپنی بیوی پر وہ ایک الگ کہانی. تو میں نے خیر ان کی سب باتیں سنی، راجی باتیں، وہ زخموں پر نمک مرہم رکھنا چاہیے، نمک نہیں رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ وہ بچے بھی نیک تھے، میں نے ان سے ایک بات جو کہی ہوئی تھی کہ بیٹا بات یہ ہے، میں نے تمہیں ایک دینی رشتہ بتایا تھا اور اگر وہاں ہوتا تو انشاءاللہ خیر ہی ہوتی، یہ بظاہر اس کا نتیجہ دلانے لگتا ہے مجھے، اس لیے تم اپنے والد سے کہنا استغفار کریں. اور میں نے کہا یہ میں کسی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ معاملات ہو رہا ہوں، مجھے کہنا استغفار کریں اس معاملے پر کہ غلطی ہوئی، لیکن استغفار توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، آگے جا کے اس بچی کے زندگی اچھی گزرے. اور چونکہ یہ لڑکا دین سے واقف ہی نہیں ہے، نتیجتاً اپنی بیوی کو تکلیف دے مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے، تو یعنی اس حد تک ہے کہ اپنے ساس سسر کی عزت اس کے دھیرے کی بھی نہیں کرتا. حالانکہ شرعی اعتبار سے جیسے اپنے ماں باپ قابل احترام ہیں، ایسے ہی ساس سسر بھی قابل احترام ہیں، وہ اگر ایک نمبر رکھتے ہیں تو یہ بھی دوسرا نمبر رکھتے ہیں، یعنی شریعت نے دونوں کا احترام کرنے کا کہا ہے، بلکہ جو حقوق اپنے والدین کے ہیں وہ ان کے بھی ہیں. تو میں اپنی اپنی ساری باتیں، تو اس وقت میں بھائی جب ہم اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں گے ہمارے گھر میں دین آنا شروع ہو جائے گا، نہیں سیکھنا شروع کریں گے تو بوڑھے ہو جائیں گے، 80-90 سال میں گزر جائیں گے، جو عمل 16 سال کا لڑکا ہونے کی حالت میں ہم کرتے تھے وہی عمل 80 سال کے بوڑھے ہونے کے بعد بھی ہم کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ذہن میں بات ہی نہیں آئی. تو اس لیے ایک تو یہ کہ اپنے گھروں میں تھوڑا سا اس بات کا چلن کریں کہ دینی کتب رکھیں، خاص طور پر پوچھ کر رکھیں کون سی کتابیں رکھی ہیں، پھر ان کو تھوڑا تھوڑا گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں، ایک صفحہ دو صفحہ، یا یہ ایک دم ان کو دیندار بنانے کی کوشش نہ کریں، آہستہ آہستہ، تاکہ بات ان کے دل و دماغ تک پہنچے اور خود تبدیلی آئے اندرونی طور پہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو نیک بزرگ ہیں ان کی خدمت میں اپنے بچوں کو لے جائیں گی، ان کے پاس خود بھی جائیں، بچوں کو بھی لے جائیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ہم اپنے دین سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ دعا کرنے والے دعا بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے لیکن اثرات نہیں ہوتے، اس لیے کہ مجموعی طور پر امت کا 90-95% حصہ ایسا ہے کہ جو دین چاہتا ہی نہیں. دوسرے معاملات ہم خوب چاہتے ہیں لیکن دین کا معاملہ ہے. تو میرا شادی بیاہ کا یہی معاملہ ہے، کوشش کرنی چاہیے سادگی کے ساتھ شادی کریں، اس میں ہمارے مال کی بھی بچت ہے، اور اپنے اوقات کی بھی بچت ہے، ہمارا دین محفوظ ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ فرسٹ پہ بجاتے دین کو ترجیح دو، دین کو ترجیح تبھی دیں گے جب لڑکے والے بھی چاہیں گے لڑکی والے بھی چاہیں گے، اور پھر اس کو ہم مل کر آپس میں اچھے طریقے پر وہ کام کریں. بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ صاحب یہ کوئی بخل سے کام لینا چاہ رہے ہیں، اس لیے ایسا نہیں کر رہے ویسا نہیں کر رہے. اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ بھائی آپ ضرورت مندوں کو کھانا بانٹ کے تقسیم کرا دیں، کچھ پیسے مسجد میں بھجوا دیں کہ اتنے مسجد میں دیں، تاکہ بخل کا جو ہے وہ سسٹم بھی ختم ہو جائے. پہلے زمانے میں شادی بیاہ ہوتی تھی، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا مسجدوں میں جناب ایک گلی بھی جا رہی ہے پوری سب، اور مسلح بھی جا رہا ہے، اور جناب دوسری چیز یہ مسجد میں دی جا رہی، یعنی ایک رواج تھا، رسم تھی، چاہے وہ جس طرح کا بھی تھا، لیکن اب یہ بالکل سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا کہ اس طرف کو سوچتا ہی کوئی نہیں. ورنہ یہ سب چیزیں پہلے الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، اگرچہ ہندوانہ طریقے باز تھے اس زمانے میں، اب الحمدللہ ختم ہو گئے. سہرا بندی جو ہے یہ سب ہندوانہ طریقہ ہے، ہندوؤں سے ہندوستان سے ہم میں آیا، شرع نہیں سہرا بندی کوئی چیز نہیں. اب آدمی جو ہے دورا سہرا باندھتے تھے پہلے زمانے میں، تو اس کو اوپر ہاروں کے یعنی بوجھ ہوتا تھا ایک پورا، اور وہ چارہ اس طرح چلتا تھا جیسے ہمارے بقرعید کا قربانی کا بیل نہیں ہوتا ہے، کس طرح سے پکڑتے ہیں، کس طرح سے اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، ایک نے یہ ہاتھ دے رکھا دوسرے اس ہاتھ سے اور اس کو لے کے چلے جا رہے ہیں، اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا، تو بےچارے کو جام مرضی لے جاؤ. تو اس طرح شکر ہے الحمد للہ وہ ختم ہو جائے کہ دوسری چیزیں آ گئی، ایک چیز ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری آ جاتی ہے. میرا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شادی بیاہ سادگی سے کریں، جتنی سادگی سے کریں گے آپ کے پیسے کی بچت. آپ بے شک اپنی بیٹی کو نقد دے دیں، آئندہ ضرورتوں کے لیے رکھ لیں، کبھی ضرورت پیش آئے تب دے دیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. اور بچیاں ماشاءاللہ زندگی بھر لینا دینا چلتا ہی رہتا ہے، مجھے سبھی ماشاءاللہ اس طرح کے ہیں کہ ان کی بچیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں سب ہیں، تو معاملات منع نہیں کیے شریعت نے، بلکہ شریعت تو ہماری یہ کہتی ہے کہ زندگی میں اگر تم جائیداد تقسیم کرتے ہو، اثاثہ تقسیم کرتے ہو زندگی میں، تو لڑکا اور لڑکی کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، برابر جتنا لڑکے کو دے اتنا لڑکی کو دو، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ صاحب اس کو آدھا دو اس کو زیادہ دو، بلکہ برابر تقسیم کرو. ہاں مرنے کے بعد جب وراثت ہوتی ہے وہ پھر شرعی قانون ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا ہے، لڑکے کو جو ملے گا ڈبل، لڑکی کو سنگل، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ حضر صحیح قرآن مجید کا قاعدہ. لیکن زندگی میں جب ہم تقسیم کریں کوئی چیز تو اولاد میں برابری کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ چند چیزیں میں نے ذکر کر دی، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مہر کا معاملہ خاص طور پر سمجھنا چاہیے کہ مہر ایک ایسی ضرورت شرعی ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ نکاح بھی نکاح نہیں ہوتا، اس لیے جو مہر مقرر ہو جتنا جلد ہو سکے وہ ادا کرنا چاہیے. بعض لوگ مہر کے رقم دکھاوے کے لیے جو ہے 10-10 لاکھ روپے رکھ دیتے ہیں، اور بعد میں جو لوگ 5,000 بھی دینے پر قادر نہیں ہوتے، ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ معاف کر دیں. ایک موقع رہی ہوتا ہے کہ شادی کی پہلی رادی کہتا معاف کرے گی تو میں جو ہے وہ آگے پاس آتا ہوں تیرے بندہ کی، تو اگر وہ چاہے مجبوراً معاف نہیں کرتے تو معاف ہوتا نہیں شرط. ایک وہ موقع ہوتا ہے کہ جب جنازہ گھر سے نکلنا ہوتا ہے، عورتیں کہتی ہیں یعنی مہر تو معاف کر دے اس بےچارے پر، اتنا بوجھ لے کے ساتھ جائے رہی ہے، تو بےچارے اگر نہ کرے تو اسی وقت اچھا بھی میں نے معاف کیا. لیکن معاف جب بھی نہیں ہوتا، شرن معاف نہیں ہوتا، شرن معاف تبھی ہوتا ہے کہ جب عورت اپنی خوش دلی کے ساتھ اس مہر کو وصول کر لے، اور وصول کرنے کے بعد اس کو چاہے تو اسی وقت یا پھر کسی وقت کہے کہ بھائی میں نے تو وصول کر لیا تھا، اب یہ میں آپ کو دیتی ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ مردان کی ہے کہ بھائی اگر کسی کا 5 لاکھ مہر مقرر ہوا تو مردان کی 10 لاکھ دے اس کو، اتنے پیسے ادھر ادھر ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہو بھائی، مہر دینے میں کیا ہے. تو 131 تولہ 3 ماشا چاندی، یہ اگر کچھ سننا سمجھ کے مہر رکھے تو ان شاء اللہ مہر فاطمی اس کو کہتے ہیں ادا بھی ہو جائے گا. اور میں عام طور پر لوگوں سے کہتا ہوں کہ مہر کے رقم الگ رکھتے ہیں زیور الگ دیتے ہیں، تو زیور ہی کو مہر بنا سب سے اچھی بات یہ ہے، تمہارا نقد و نقد جو ہے وہ ادا ہو جائے، اور جو دے سکتا ہے وہ دے، یہ نہیں کہ دعوے لمبے چوڑے اور دے کچھ بھی نہ. تو اس لیے اس میں بھی اہتمام کرو، یہ بات یاد رکھیے کہ مہر معاف کرنے سے معاف ہوتا نہیں اس طرح سے، جب تک خوش دلی کے ساتھ عورت خود لے یعنی مہر وصول کر لے اس کے بعد وہ معاف کرنا چاہے تو اسے اختیار. اسی طرح جو مہر مقرر ہوا ہے اگر شوہر بیوی سے خوش ہے اور وہ بجائے 10,000 میں کہتا ہے میں تو 1 لاکھ روپے دوں گا تو یہ بھی جائے، یعنی اگر بڑھا چڑھا کر دے تب بھی وہ حیرت دے، لیکن اتنی بات سمجھ لی کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا، غالباً 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یہ 10 درہم کی بنتی ہے، اس سے کم مہر نہیں ہوتا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں. اگر آدمی کو اللہ نے وسعت اور قدرت دی ہے تو وہ زیادہ مہر بھی رکھ سکتا ہے. لیکن میں دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اس کی ادائیگی کی نیت ہو. اور اسی طریقے سے جب ہم شادی بیاہ کریں تو بھائی اس میں بھی جو رسومات ہیں ہمارے یہاں ان سے گریز کرنا چاہیے. آج کل مکس گیدرنگ، ناچنا گانا، یہ سب فوش چیزیں ہمارے معاشرے میں آتی چلی جا رہی ہیں، اور اس پر کوئی ذرہ برابر آنکھ جو ہے وہ نم نہیں ہوتی، اور ماتھے پر جو ہے وہ شکر نہیں پڑتی. ورنہ کوئی اپنی بہن بیٹیوں کو دوسرے مردوں کے سامنے بٹھانا باعث ہار ہے، غیرت کے خلاف ہے. تو اس سے بیٹھنا چاہیے، ایسی مجلسوں میں جانے سے گریز کرنا چاہیے جہاں پر جو ہے وہ گیدرنگ مکس ہو، مرد اور عورتیں جو ہے وہ مکس بیٹھے ہوں، ان سے گریز کرنا چاہیے. شریعت نے اس سے منع کیا ہے. اور جہاں سادگی کے ساتھ ہو اور الگ الگ جو ہے عورتوں اور مردوں کا سیپریٹ انتظام ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ضرور ہے. اسی طریقے سے جو لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہوتا ہے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو سنت سمجھ کے نہ کریں. مہمانوں کے احترام کے طور پر آپ نے کر لیے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ مت سمجھے کہ سنت عمل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا طریقہ ثابت نہیں ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ شریعت نے سارا بوجھ مرد پہ ڈالا ہے، مرد ہی گھر کا انتظام کرے، مرد ہی بستر کا انتظام کرے، مرد ہی جو ہے وہ کھانے کا انتظام کرے، ولیمہ مرد کرے، سب مرد کے اوپر ذمہ داری ہے. نہ نفقے کا انتظام سارا مرد کرے، عورت پر تو شریعت نے کوئی ذمہ داری رکھی ہی نہیں ہے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، گھر میں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریاں بانٹ دی نکاح کے بعد، اور کہا کہ بھائی فاطمہ گھر کا کام تم کرو گی، چکی چلانا ہے پیچھنا تم، پانی تم بھرو گی، برتن تم دھو گی، گھر کی صفائی تم کرو گی. تو گھر کے کام حضرت فاطمہ کے سبوت کر دی. اب تو یہاں کی سردار ہے، لیکن یہ دیکھیں. اور باہر کے جتنے کام تھے ہر طریقے سے بولتے ہیں کہ باہر کے کام تمہارے ذمہ، باہر عورت مل جائے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہیں، بتائی ہیں. ہمیں بھی چاہیے ہم کوشش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے طریقوں کو اختیار کریں. باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن وقت بھی کم ہے. اللہ نے پھر کبھی توفیق دے تو انشاءاللہ پھر کسی وقت کچھ اور مزید باتیں ہوں گی. یہ میں نے اس لیے عرض کر دی کہ آپ سب بھی میرے کوئی بھائی کی عمر کا ہے، کوئی بیٹی کی طرح ہے، اور اس کو ہم بے تکلف ماحول ہی میں گفتگو سمجھیں تو اچھی بات ہے. یہ بعض و نصیحت تو بڑوں کا کام ہے، وہی کرتے ہیں. ہم تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں الحمدللہ، اور یہ باتیں اسی لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو سب کے عمل کی توفیق دے. اور اس بچے کی جو شادی ہو رہی ہے اس کے لیے خاص طور پر دعا کریں، اللہ تعالیٰ آنے والی کو اس گھر کے لیے بابرکت بنا دے، ان کے ماحول کو بابرکت کر دے، ان کے گھر والوں کے لیے اس نکاح کو، اس شادی کو اطمینان اور خوشی کا ذریعہ بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے یہاں جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں عافیت نصیب فرما دے، آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ حسین لہیر کا جو نکاح ہونے والا ہے، شادی ہونے والی ہے، اپنے فضل و کرم سے اس نکاح اور شادی کو ان کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، بلکہ پورے خاندان کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دے. آنے والی کو یا اللہ اس گھر میں آنا مبارک فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کو اور شادی کو ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے بابرکت فرما دے. ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما دے. خاندانوں میں آپس محبت اور پیار عطا فرما. ہر شر اور فتنے سے اللہ ان کی حفاظت فرما، ہم سب کی بھی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی بھی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.